نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاء اللہ تعالی سورۃ الحدید کو مکمل کریں گے. اس کی آیت نمبر 16 سے انشاء اللہ تعالی 29 تک پوری سورت کو ہم دیکھیں گے. بہت ہی اہم سورت ہے. اب تھوڑا سا پیچھے سے ذرا دیکھ لیتے ہیں آیات کو. ہم نے سورہ کو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت حمد کے ساتھ, اللہ کی تعریف کے ساتھ, اللہ کی عظمت کے بیان کے ساتھ, اور بڑی خوبصورت 6 آیات ہیں جو پہلی 6 آیات ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے ان میں. اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے نا, اللہ کی پہچان ہے, وہ اصل میں دین کی بنیاد ہے. دین پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچانیں گے, جتنی اس کی معرفت گہری ہوگی, اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے, اتنی ہی ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے. پھر ہمارے عمل جو ہے نا, وہ اوپر اوپر کے نہیں رہیں گے. پھر ہمارے عمل واقعی وہ عمل بن جائیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا ضروری ہے. تو ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے گی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایمان کی دعوت ہے, اللہ اور رسول پر ایمان اور انفاق. میں نے آپ کو بتایا تھا اس صورت کے اندر یہ مضامین آئیں گے, سیکنڈ حصے میں بھی آئیں گے, اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ فورتھ حصے میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈانٹ پلائی, کیوں نہیں تم ایمان لے کر آتے اللہ پر, اس کا رسول بھی تمہیں پکارتا ہے, تم پھر کیوں نہیں لاتے ایمان, اس نے تم سے عہد بھی لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی چیز ہے جو کہ ایمان میں اگر کوئی کمی محسوس کرتا ہے تو اس کو سیدھے راستے پر لاتی ہے, اس کو اندھیروں سے نکالتی ہے. اندھیرے کس چیز کے؟ کفر کے اندھیرے ہوں, شرک کے اندھیرے ہوں, منافقت کے اندھیرے ہوں, بے یقینی کے اندھیرے ہوں, شک کے اندھیرے ہوں, یہ سارے اندھیرے ہیں, یا دنیا کی محبت کے اندھیرے ہوں, تو ان تمام اندھیروں سے نور میں لانے والا اللہ کا کلام ہے. جو اپنے دل میں ایسی کوئی چیز محسوس کرتا ہے ان اندھیروں میں سے کوئی اندھیرا, تو اس کو کیا چاہیے پھر؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو پھر مضبوطی سے تھام لے, یہی اس کو اس اندھیرے سے نکالے گی. ان جو انسان کے دل میں بعض دفعہ شکوک و شبہات کے بھی اندھیرے ہوتے ہیں, ان سے بھی یہ قرآن ہی نکالتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ ڈانٹ پلائی گئی کہ کیوں نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. اتنا زیادہ اس صورت کے اندر خرچ کے اوپر زور دیا گیا ہے, اس لیے کہ دیکھیں ایمان جو ہے وہ صرف لپ سروس نہیں ہے کہ انسان منہ سے دعوے کرتا رہے. دعوے کرنے کا کیا ہے؟ تو کوئی بھی دعوے کر لے, میں دعویٰ کر لوں, یا کوئی بھی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے, جی ہمیں تو اللہ سے اتنی محبت ہے, ہم تو جانے بھی قربان کر دیں, ہم تو یہ بھی کر دیں, ہم تو وہ بھی کر دیں, ہمیں ستاروں پہ جانے کا بھی حکم آ جائے تو وہاں پہ بھی ستاروں پہ کمند ڈال دیں, ہم چاند پہ چلے جائیں. بولنے کی کیا بات ہے؟ بولنا تو کئی لوگوں کو بہت ہی اچھا بولنا آتا ہے, وہ بہت کچھ بول سکتے. بولنا جو ہے وہ کوئی ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ انسان کے دل میں واقعی ایمان ہے. ایمان پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان کے عمل میں وہ ڈھل جاتا ہے, جب سمجھ آنے لگتی ہے اس کو دیکھ کے کہ واقعی اس بندے میں ایمان ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ایمان سے بھرا ہو, زبان ایمان کا اقرار کرتی ہو, لیکن انسان کے عمل سے ایمان ہی نظر نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان, یہ ایمان اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے جو صرف لپ سروس ہے, باتیں باتیں اور باتیں. اور یہی ایمان وہ تھا جو منافقین کے پاس تھا. پھر کیا قبول ہوا ان سے یہ ایمان؟ کہ وہ ایمان کہ ان کو نور مل تو گیا حشر کے میدان میں. پھر اگلی ہم آیتوں میں دیکھتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پہ ختم کیا تھا, کہ ایک مرحلہ آخرت میں ایسا بھی آنا ہے جب گھپ اندھیرا ہو جائے گا, گھپ اندھیرا, کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا. اس وقت روشنی کی ضرورت ہوگی, جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ہاں پل صراط, پل صراط پہ سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوگی, اس کے لیے نور تقسیم کیا جائے گا وہاں پہ. لیکن ایسے ہی نہیں, کوئی فیوریٹزم نہیں ہے کہ اس کو دے دیا اور اس کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جو ایمان جس کا جتنا زیادہ ہوگا اور نیکیاں جس کی جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کو نور ملے گا. آپ خود سوچیں, کبھی آپ نے اگر سفر کیا ہو اندھیری رات میں, تو آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس, اگر مثلاً اسٹریٹ میں بھی کوئی لائٹ نہیں, آپ ایک ہائی وے پہ جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بس ہوتی ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں راستہ ہے, کدھر ہے سڑک. اگر وہ ہیڈ لائٹ ہی بجھ جائیں تو کیا کریں, آپ کو تو سڑک بھی نظر نہیں آئے گی. سوچیں تب کیا راستہ کراس ہو سکتا ہے. یہ تو دنیا کے راستے ہیں جہاں پہ جہنم چنگھاڑ رہی ہو اور یہ پتا ہو کہ جس کا ایک قدم بھی کہیں غلط پڑ گیا تو جہنم میں چلا گیا, گر جائے گا جہنم میں, اس کا حال کیا ہوگا پھر؟ وہ کیسے تڑپے گا کہ مجھے روشنی دے دو, مجھے نور مل جائے. ایسے میں مومن جو ہوں گے واقعی, جن کا ایمان پکا ہوگا, اور ان کا ایمان وہ ہے کہ صرف ایمان 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 کی بولیاں نہیں بولتے رہے, وہ عمل کر کے دکھاتے رہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کو دو دو ایمان دے گا, آگے بھی ایمان ہے, سوری دو دو نور دے گا, آگے بھی نور ہے اور دائیں طرف بھی نور ہے, ان کے اعمال کا بھی نور ہے. اسی لیے دنیا میں ہمیں یہاں پہ قرآن میں بتا دیا گیا نا, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن ہر جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا, ایمان اور صالح عمل. تو ایمان کا اپنا نور ہے, صالح عمل کا اپنا نور ہے, سبحان اللہ. اور وہ نور ان کا پھر ان کو کراس کرائے گا, پار لے جائے گا. یہ وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. باپ بیٹے کو یاد نہیں رکھے گا, ماں بیٹی کو یاد نہیں رکھے گی, میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے پل صراط, جہاں پہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. تو واقعی اگر ہم سوچیں تو واقعی ہوش وہ بھی کیسے سکتا ہے کہ جہاں جہنم میں نیچے اور اوپر صراط ہے وہ, کہ جس پہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور روشنی نہیں ہے. جہنم کی آگ خود اندھیری ہے, وہ خود سیاہ ہے, وہاں سے گزرنے کے لیے انسان کی حالت کیا ہوگی, آپ کبھی سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ کبھی آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ بات؟ دنیا میں تھوڑی دیر کی لائٹ ہی چلی جائے نا تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, جلدی سے لائٹ جلاؤ, موم بتی جلاؤ, فلاں جلاؤ. کیوں جلاتے ہیں ہم؟ بعض لوگ رات کو بھی نائٹ لائٹ لگا کے سوتے ہیں کہ ہمیں, ہم سے اندھیرے میں نہیں سویا جاتا, گھبراہٹ ہوتی ہے. تو وہ گھپ اندھیرا جس میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے, کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو روشنی مل جائے اور روشنی باقی بھی رہ جائے, مل بھی جائے اور باقی بھی رہے, وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے. اور یہ دیکھیں کہ ایک کی روشنی سے دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا, ہر ایک اپنی اپنی روشنی میں ہی چل سکتا ہے. یہ اب نادان سمجھیں گے کہ ہماری تو روشنی بجھ گئی, ہم ان سے روشنی لے لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ روشنی کسی سے بورو نہیں ہو سکتی. اپنی اپنی روشنیاں لے کر جاؤ, یہاں سے اپنے اپنے نور کا انتظام یہاں سے کرو, اس دنیا سے. وہاں جا کے نور نہیں ملے گا, وہاں کسی سے لے نہیں سکتے, یہ کوئی ادھار نہیں چلنا وہاں. جیسے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, ہمسایوں سے مانگ لی, کوئی دکان نہیں ہے جہاں سے جا کے لائٹیں لے آؤ گے. ہم تو یہاں پہ سوچیں, وہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا ہریکین آنے لگا ہے اور لائٹ جانے کا خطرہ ہے, تو ہم موم بتیاں گھروں میں جمع کر لیتے ہیں, لائٹر جمع کر لیتے ہیں, سب طرح کے انتظام کر لیتے ہیں, اور ایک نہیں ڈھیروں لا کے رکھ لیتے ہیں, بیٹریز لے آتے ہیں, ٹارچیں لے آتے ہیں کہ کہیں اندھیرے میں ہمیں مشکل نہ ہو. اللہ اکبر, ہم دنیا کی روشنی کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں, وہاں جہاں میں اور آپ سب اکیلے اکیلے ہوں گے, اس روشنی کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا, اس کی کوئی فکر نہیں کرنی. اور سوچیں اللہ اکبر کے جو منافقین ہیں, سبحان اللہ, کہ وہاں جا کے پتا چلے گا, اچھا پہلے تو سب کو مل گئی لائٹ, کوئی پتہ نہیں, سب بڑے خوشی خوشی جا رہے ہیں, جی ہمیں بھی لائٹ مل گئی. لیکن جب ان کا نور بجھے گا نا, تب وہ ایکسپوز ہوں گے کہ او ہو ہمارے پاس تو ایمان ہی نہیں, جو عمل تھے وہ بھی, یہ نہیں کہ عمل کیے نہیں تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, جہاد پہ بھی نکلتے تھے ساتھ, غزوات میں بھی ساتھ جایا کرتے تھے, لیکن کیا بات تھی, وہ خود کو اپنے اندر کیا وہ جانتے ہیں کہ ہم منافق ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں, منافق کو پتا ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں؟ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی منافق کو پتا ہو کہ میں منافق ہوں, اکثر ان کو نہیں پتا ہوتا, وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. آپ سورہ بقرہ میں تیسرے گروہ کا, جو پہلا متقین کا گروہ ہے, دوسرا کافروں کا گروہ ہے, تیسرا جن پہ سب سے زیادہ گفتگو ہوئی وہ ہے منافقین. وہ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو شعور ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کے اندر منافقت ہے ان کو نہیں پتا. وہ سمجھتے ہم بڑے سمجھدار ہیں, ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی نقصان سے بچو, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی دیکھ کے چلو. دیکھیں ایک ذہن وہ ہوتا ہے کہ جب حق کو دیکھا, حق کو قبول کر لیا, تو بس پھر آپ کشتیاں جلا دیں, آپ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, آگے آندھی آئے, طوفان آئے, کچھ آئے, میں نے چلتے ہی جانا ہے, یہ بس حق کا راستہ ہے, مجھے نہیں پرواہ لوگ میرا مذاق کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, مجھے نہیں پرواہ لوگ مجھے کیا کیا باتیں بناتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, یہ حق کا راستہ ہے, بس میں نے اس پہ رہنا. ایک یہ ذہن ہوتا ہے, اور ایک ذہن وہ ہوتا ہے دوسری قسم کا. اب یہ غور سے سنیں کہ ٹھیک ہے حق ہے, سمجھ بھی آ گیا, مان بھی لیا, لیکن دیکھیں ایسے بھی نہیں کہ پاگلوں کی طرح ہی ہم چلتے جائیں, لیکن دیکھنا بھی چاہیے نا کہ کل کو کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو, اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر مسئلے آئیں, تو ذرا عقل مندی سے ہوشیاری سے چلنا چاہیے. اب ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم بس ہر چیز ہی مانتے ہی جائیں, چاہے نفع ہے چاہے نقصان ہے, یہ بھی نہیں ہم کر سکتے نا, دیکھنا چاہیے ذرا, عقل مندی سے چلنا چاہیے. کیلکولیٹڈ مائنڈ جو ہوتا ہے نا, کیلکولیٹڈ مائنڈ, ایسا کہ دیکھ بھال کے اپنے حساب کتاب کے ساتھ, جہاں پہ نقصان ہے وہاں پہ نہیں نہیں, یہاں پہ ذرا چھوڑو, دین وین تو بھی اتنی بھی مسئلے کی بات نہیں ہے, ان چیزوں کو چھوڑو, اور جہاں پہ ذرا آسانی لگی, جہاں پہ ذرا لگا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, وہاں پہ چل دیے, جہاں کچھ مخالفت کا ڈر ہوا, جہاں پہ لوگوں کے منہ بنانے کا ڈر ہوا, جہاں پہ یہ ہوا کہ میرا کوئی مالی نقصان ہو جائے گا یا کچھ اور قسم کا مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, وہاں پہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے کہ نہیں یہ عقل مندی نہیں ہے, اب یہ اب اتنا بھی کیا ہو گیا. تو ایسے لوگ تذبذب کا شکار رہتے ہیں, وہ پھر جو یہاں پہ بتایا گیا نا, اب دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم منافقت ہمارے اندر ہے, کیونکہ منافقت بڑی چھپی بھی ہوتی ہے, وہ کیسے یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, یعنی اتنا تک آتا ہے تفسیروں میں کہ شادیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی رہیں, مومنات کی شادیاں منافقین سے, منافقین کی شادیاں یعنی مومن مردوں کے ساتھ منافق عورتوں کی, یا منافق عورتوں کے ساتھ مومن مردوں کی, ایسی شادیاں بھی ہوتی رہی. آپ دیکھیں دنیا میں اگر ماتھوں پہ لکھا ہو کہ کوئی منافق ہے تو کوئی شادی کرے گا اس سے؟ کوئی نہیں کرے گا. اسی لیے دنیا میں کاروبار بھی ساتھ کرتے تھے, دنیا میں ساتھ ساتھ رہتے بھی تھے, رشتے داریاں بھی تھیں, خاندان بھی ایک ہی تھے, اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہی تو تھے, ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے, ایک ہی قبرستان میں دفنائے گئے, نام بھی مسلمانوں کے ہیں, یہی تو پریشانی کی بات ہے. لیکن کیا ہوا, خود کو خود فتنے میں ڈال دیا. اب سوال ہم سے یہ ہے, آپ سب سے ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم فتنوں کے مواقع سے بچتے ہیں یا نہیں. جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں اللہ کی نافرمانی میں پڑوں گی, یہاں پہ فتنوں میں پڑوں گی, وہاں سے ہم بچتے ہیں, یہاں بس دنیا کے مفادات کی خاطر, یا بس ہمارا دل کرتا ہے, یا واٹ ایور ریزن, یہ نہیں پتا کہ کیا ریزن ہو سکتے, بس وہاں جا کے گھس گھس کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ شامل ہوتے ہیں, ہماری بس خواہشات ہیں تو اس لیے, یا تو کوئی اٹریکشن ہے دنیاوی. تو جہاں سے پتا چلے کہ یہ راستہ, دیکھیں وہ بڑے کہا کرتے تھے کہ جس گاؤں جانا ہی نہیں وہ راہ بھی کیوں لینی. سمجھ آئی بات آپ کو میری؟ جس گاؤں جانا ہی نہیں ہے وہ راستہ بھی کیوں لینا, جب پتا ہے کہ یہاں آگے جا کے نقصان ہوگا ایمان کا. نظر آ رہا ہے مجھے تو ضروری ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, ضروری ہے کہ میں ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤں, ضروری ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ کام کروں, ضروری ہے کہ میں ایسے راستے پر چلوں کہ رفتہ رفتہ ایک دن جہاں پہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گی تو کیوں میں اپنے آپ کو وہاں سے بچاتی نہیں ہوں, کیوں میں اس میں جا کے خود پھنستی ہوں. تو ایک تھی فتنوں میں خود کو ڈالنے کی بات, اور میں کہاں کہاں تربص میں ہوں, کہاں کہاں انتظار میں ہوں, ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے, یہ وہ اللہ کے بارے میں بھی انسان کو شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے, وہ انسان کو, انسان کے ضمیر کو بھی لوریاں دیتا ہے, وہ انسان کو ایسی ایسی باتیں سجھاتا ہے کہ انسان خود کو خود ہی دھوکہ دینے لگتا ہے. یہاں پہ دھوکے باز کی بھی بات آئی ہے نا, دھوکے باز دھوکہ دے دیتا ہے, تربص بھی کراتا ہے, یعنی انتظار میں انسان رہتا ہے, نہیں میں نے کب کہا میں نہیں کروں گی, کل کروں گی, پرسوں کروں گی, ترسوں کروں گی, یہی کرتا رہتا ہے. اور پھر دھوکے باز اس کو ایسی ایسی لوریاں سناتا ہے نا کہ وہ بس ان میں پھنس جاتا ہے, اور وہ واقعی ایسی نیند سو جاتا ہے کہ پھر اٹھتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا انجام کافروں کے ساتھ بتایا, اور فدیے میں چاہے وہ کچھ بھی دینا چاہے نہیں لیا جائے گا. وہ پتہ ہے فدیہ کوئی کب دیتا ہے؟ کب کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کوئی بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, رینسم جس کو کہتے ہیں. بعض لوگ کسی گھر میں سے کسی کو اٹھا لیتے ہیں, مثلا بچے کو اٹھا لیا, پھر اس کے بعد وہ مانگتے ہیں رینسم کہ اتنے پیسے دو گے تو پھر چھڑائیں گے, چھوڑیں گے ہم اس کو. تو وہ ماں باپ کی تڑپ دیکھیں, ان کی حالت دیکھا کریں کہ وہ ان کی حالت کیسی ہوتی کہ ہم دنیا کا کہاں سے لے آئیں, جو بھی مانگا ہم دیں اور اپنے بچے کو چھڑا لیں. اس دن انسان اپنی جان کو چھڑانے کے لیے کہے گا کچھ بھی لے لو, کچھ بھی لے لو, میرے بچے لے لو, میرے ماں باپ لے لو, میری بیوی لے لو, میرے خاندان لے لو, پوری دنیا کو لے لو, بس مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, آج کچھ بھی فدیے میں دینا چاہو نہیں لیا جائے. وہ دنیا, وہ کہا جائے گا زمین بھر سونا بھی تم دے دو گے نا تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا. اسی دنیا کے لیے تم یہ کرتے تھے, انہیں لوگوں کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے, انہیں کو خوش کرنے کے لیے, انہیں کے چہروں پہ ایکسیپٹیبلٹی دیکھنے کے لیے تم اللہ کے دین کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے تھے نا. آج انسان کہے گا انہیں کو جہنم میں ڈال دو, تم تو انہیں کی خاطر سب کچھ کرتے تھے, تمہارا دین ایمان لوگ تھے, تمہاری دوست, تمہاری مجلسیں, تمہارے خاندان, تمہاری برادریاں, یہی تھے نا سب تمہارا دین. آج دیکھو ان کو بھی فدیے میں دینے کو تیار ہیں, اور ٹھکانہ ان کی جگہ نار ہوگی. اور یہ ان کی مولا ہے, یہ قرآن میں صرف ایک جگہ آیا, یہ ان کی مولا آگ ہے. مولا کون ہوتا ہے؟ دلی دوست. آگ کیسے دوست ہو سکتی؟ اس طرح کے جیسے دلی دوست قریب قریب رہتا ہے, ساتھ ساتھ رہتا ہے نا, اسی طرح یہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہی رہے گی, اس میں سے کبھی نکلو گے نہیں. اور کتنا برا مصیر ہے. مصیر کیا ہوتی؟ فائنل ڈیسٹینیشن, جہاں انسان, یعنی اس کی آخری منزل, جو اس کی, یعنی جہاں پہ وہ جا کے ٹھہر جاتا ہے, اس کا ٹھکانہ. اسی لیے تو ٹھکانہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ اس سے آگے کہیں جانا ہی نہیں, منزل پہ پہنچ گئے, ٹھکانے پہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک زبردست سوال کرتے ہیں, جو سوال جھنجھوڑ دینے والا انسان کے لیے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی تک وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں, جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ابھی بھی نہیں وہ ٹائم آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے آگے, اس قرآن کے آگے ان کے دل جھک جائیں, نرم پڑ جائیں اس کے آگے؟ کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ 27 پارے پڑھ لیے, کبھی جہنم کی باتیں آئیں, کبھی جنت کی باتیں آئیں, کبھی قیامت کے دن کے خوفناک مناظر آئے, کبھی اللہ کے رحم کی بات آئی, کبھی اس کے عذابوں کی بات آئی, تب بھی اب تک وہ وقت نہیں آیا؟ ایک دفعہ پڑھ کے اور سرٹیفکیٹ بھی لے لیے, دوسری دفعہ بھی پڑھ کے یہاں تک پہنچ گئے, کیا اب تک نہیں وقت آیا؟ الم یعنی isn't it about time? کیا ابھی بھی نہیں؟ سیرت بھی پڑھ لی, حدیث بھی پڑھ لی, وہ لیکچر اٹینڈ, وہ فلاں لیکچر اٹینڈ کر کر کے ہلکان ہوئے پڑے ہیں, بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, عمل میں کیا ہے؟ کیا جھکے نہیں تمہارے دل ابھی تک اللہ کے ذکر کے آگے؟ جھکاؤ کیا ہے؟ انسان کا دل سبمٹ کر دے, سبمیشن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دل جھک جائیں. دلوں میں ہوتی ہیں نا خواہشات, دلوں میں ہوتے ہیں نا جذبے, دلوں میں ہوتی ہیں نا مرضیاں. جب دل ہی جھک جائے گا تو سب کچھ جھک گیا. میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی, میرا حکم نہیں اللہ کا حکم. یہ وہ آیت ہے کہ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے, ڈاکو اور مشہور بدنام ڈاکو تھے, لیکن ایک دن جب کسی کے گھر دیوار پھلانگ کے ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو وہ کوئی خدا کا بندہ تھا جو یہ آیت پڑھ رہا تھا. اور کیا وہ مطلب آواز ہوگی اور کیا وہ جذبہ ہوگا جس کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوں گے, جو بھی پڑھ رہے تھے, انہوں نے صرف یہ ایک آیت سنی, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ تو فرمایا آ گیا وہ وقت, اور وہیں سے واپس آ گئے اور ان کی زندگی بدل گئی. دیکھ لیں جب نا اللہ اکبر, انسان کا دل جو ہے نا جب مان جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب اپنا دل راضی ہو جائے تو پھر تو زندگی بھی بدل جاتی ہے, عمل کرنا بھی مشکل نہیں رہتا. اصل مسئلہ ہی یہ ہے, یہ دل نہیں مانتا. جب دل میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو کوئی رکاوٹیں نہیں رہتی پھر, اور جب دل اپنا نہیں مانتا تو پھر ہر چیز ہی رکاوٹ ہے. جی یہ بھی مسئلہ, وہ بھی مسئلہ, پھر ہمارے پاس مسئلوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے. تو اگر اپنا دل نہ مانے نا پھر کوئی ہم سے عمل کروا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایمان والوں سے. اور ایمان والے کون؟ ہر ایمان والا, اس کے اندر وہ بھی ایمان والے ہیں جو سچے پکے ایمان والے ہیں, اس میں وہ بھی ایمان والے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں, ان سے بھی سوال ہے کیا ابھی تک بھی نہیں وہ وقت آیا؟ ابھی اتنا پڑھ پڑھ کے بھی تمہیں نہیں سمجھ آئی ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے, ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیونکہ دیکھیں قلوبہم لذکر اللہ ہے نا, اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارے دل نہیں جھک جاتے ابھی تک. وما نزل من الحق, اور جو نازل کیا گیا, جو نازل ہوا حق میں سے, اترا حق میں سے, تو کہا گیا کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں. لذکر اللہ کا مطلب یعنی اللہ کے ذکر کے لیے, وا کا معنی یہاں پہ کیا ہے, یعنی جو اللہ نے حق اتارا ہے, اور وہ ہے قرآن. تو قرآن کے آگے ابھی تک نہیں تمہارا دل جھکتا؟ یعنی قرآن میں جو کچھ آیا ہے, جتنے احکامات آئے ہیں, جتنی باتیں آئی ہیں, ان کے آگے تم ابھی تک اکڑ کے کھڑے ہوئے ہو؟ ہم خود اپنے آپ سے ذرا سوال کریں, میں نے ابھی تک کیا کیا پڑھا ہے قرآن کریم میں, یا سب بھول گئے؟ کچھ پڑھا ہے, کچھ یاد ہے کیا کیا اللہ کے احکامات پڑھے ہیں؟ سوچیں, ہر ایک کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا, پڑھ اپنا اعمال نامہ, آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو بات یہ کہ انسان کو واقعی خود پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا کیا میں نے پڑھا ہے اور میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. اچھی طرح پتہ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے پڑھ لیا, اب سوچیں کون کون سا وہ حکم ہے جس پہ ابھی تک میں ٹس سے مس نہیں ہوئی, ابھی تک میں سوچ میں ہی پڑی نہیں ہوں, ابھی تک پتہ نہیں کیا کیا مجبوریوں, کبھی مسئلے, کبھی باتیں, کبھی بہانے, یہ کبھی وہ, کبھی ڈیلے کر کر کے آج تک میں 27ویں پارے پر پہنچ گئی ہوں, بس دل مانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ابھی تک نہیں, نہیں میں یہ تو نہیں کہتی میں نے کرنا نہیں ہے, کر لوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی بھی نہیں وہ وقت آیا کہ کر لو, ابھی بھی نہیں. شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, وہ لوریاں دے کے چھپکاتا رہتا, سلاتا رہتا کہ اتنی جلدی کیا ہے, کر لو, کر لینا, کر لینا. یہ جو ڈیلے کرنا ہے نا, ڈیلینگ ٹیکٹکس, یہ شیطان سجاتا ہے. اول تو انسان جاگتا ہی نہیں, اگر جاگ ہی جائے کوئی تو پھر دیکھو کہ شیطان کیسے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کے ذریعے یعنی آگے سے آگے کراتا رہتا ہے, کل پرسوں کل پرسوں, وہ کل پرسوں آنی ہی نہیں ہے. یاد رکھے, آپ دیکھ لیں آپ 27 پارے پہ پہنچ رہے ہیں, اور آپ کوئی حکم آپ نے پہلے پڑھے ہیں اور کل پرسوں کرتے رہے ہیں نا, تو اب یہ قرآن بھی پورا ختم ہو جائے گا, کوئی کل پرسوں نہیں ختم ہوگی, کل کریں گے نا, بس کر لیں گے, کل کریں گے اس دن. ہاں آپ نے پڑھا نا سورہ توبہ میں, ایک بڑی خوبصورت مثال ہے اور بڑا ہی پیارا ایک قصہ ہے, آپ سب کو پتا ہے کعب بن مالک کا, جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. سبحان اللہ, آپ نے پوری ان کی سٹوری, بڑی طویل حدیث ہے وہ, کہ کیسے وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں تھا نہ جانے کا, بلکہ جتنا میں اس وقت صحت مند تھا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا, نہ جتنا میرے پاس اس وقت مال تھا اتنا تو میں مالداری کبھی نہیں تھا. لیکن شیطان نے کیا کرایا, کیا کرایا تھا, کہتے ہر روز میں صبح ارادہ کرتا تھا کہ ہاں بس آج نکل جاؤں گا, پھر جب بازار میں جاتے تھے, گھومتے تھے, آتے تھے, سوچتے تھے کہ تھوڑا اور چند دن آرام کر لیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں, ظاہر ہے قافلے کی سپیڈ تو بہت سلو ہوتی ہے, تو میں تیز رفتار اونٹنی میرے پاس ہے, میں بیٹھوں گا, میں جلدی سے جا کے ان سے مل لوں گا. آپ سوچے نا, وہ جو سفر دو دن میں طے کریں گے, میں ایک دن میں طے کر کے ان تک پہنچ جاؤں گا, تو کیا مشکل ہے, جو تو کوئی بات نہیں, تھوڑے دن اور آرام کر لیتا ہوں, کر لیتا ہوں, کر لیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ روزانہ پروگرام بناتے تھے, روزانہ اسی طرح بس شام کو واپس آ جاتے تھے, روزانہ کہتے تھے کہ اب نکلتا ہوں, اب نکلتا ہوں, روزانہ پھر کہتے تھے اچھا بس کل پس کل, کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی, کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ اتنی دور جا چکا تھا کہ اب تو میں جتنی مرضی تیزی دکھا دیتا میں ان سے نہیں جا مل سکتا تھا, کہتے اس وجہ سے میں رہ گیا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں جانا, بس یہی چیز تھی جس نے ان کو پیچھے رکھا. اور ہم سب یہ قصہ جانتے ہیں, صحابی رسول ہے, لیکن دیکھیں کیسی ان سے غلطی, اور پھر کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک طرح سے ایک سزا تھی نا, جو بائیک آؤٹ کی تھی, اور کیسی ان کے اوپر گراں گزری تھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بہت ہمارے لیے عبرت ہے اس قصے, بہت زیادہ, بہت ساری چیزیں اس میں سبق والی ہیں ہمارے لیے. کیا ہم بھی اپنی زندگی میں یہی نہیں کرتے؟ آپ سوچیں, ہم تو یہ سوچتے ہیں, وہ تو کل کل کہتے تھے, ہم تو یہ سوچتے ہیں اچھا ابھی تو میں بہت ینگ ہوں, ابھی تو نہیں, ذرا میری عمر ہو جائے تو پھر اچھا, ذرا شادی فلاں گزر جائے تو پھر اچھا, حج کر رہا ہوں تو پھر اچھا, فلاں چیز ہو جائے. بڑے بڑے منصوبے ہمارے پاس, بڑی بڑی پلاننگس ہیں. یہ میں اس قصے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ اس کے بعد وہ دن آ گیا کہ مجھے احساس ہوا کہ اب تو قافلہ اتنی دور جا چکا ہے کہ اب میں جتنی مرضی تیزی سے تیزی بھی دکھاؤں لیکن میں ان سے جا نہیں مل سکتا. تو کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اور ہم کہیں آئے اب میں جلدی سے کرتی ہوں, جلدی سے کرتی ہوں, لیکن اس وقت احساس ہو کہ اب تو جتنی مرضی میں جلدی کر لوں اب تو میں پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں تک جہاں تک میں پہنچنا میں نے تھا. سمجھ آئے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی دن کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, بس اتنے دن ہیں آپ کے پاس, اتنے مہینے آپ کے پاس, تو کتنی تیزی سے دوڑ لگائیں گے؟ ہاں کتنی تیزی سے تب دوڑ لگائیں گے؟ تب تو دوڑ لگانے کے لیے نہ کوئی ہمت رہ جائے گی, نہ طاقت رہ جائے گی, نہ وہ جذبہ رہ جائے گا, تب تو دوڑ بھی نہیں لگا سکیں گے. یا ایسا بڑھاپا آ جائے, شوگر ہو گئی, گھٹنے جواب دے گئے, بی پی ہو گیا, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, اب دوڑ لگا لو. لگا سکتے ہو آپ کیا دوڑ؟ وہ جو دوڑیں جوانیوں میں لگ سکتی تھیں وہ تب لگ سکتے ہیں کیا؟ تو کس کا انتظار ہے؟ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے شوق ہے نا, جن کو آج چین نہیں آ رہا, قرار نہیں آ رہا, بلیو می بڑھاپا بھی آ جائے گا نا, یہ شوق نہیں ختم ہونے. میں تو خود دیکھتی ہوں کئی بہت ضعیف ضعیف بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کے شوق ہی ختم نہیں ہوتے. یہ نہ سمجھنا کبھی کہ پتہ نہیں میں نے تو ایج بڑھنی ہے نا تو میرے تو سارے ارمان ختم ہو جانے, پھر تو میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی, بٹ پھر میں نے پتہ نہیں کتنی نیک بن جاؤں. ایسے نہیں ہوتا. اور آج اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے تو اس وقت بھی نہیں قابو پا سکتے. اور ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے یہاں پہ, اب کس چیز کا تم انتظار کر رہی ہو؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ یہ سوال ہے مجھ سے اور آپ سے. یاد رکھیے جب حق سامنے آ جاتا ہے نا, حق بالکل کھل کے سامنے آ گیا, آپ نے حق کو پہچان بھی لیا, لیکن پھر بھی انسان اعراض کرتا رہے کرتا رہے, ڈیلے کرتا رہے, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کرتا رہے نا, تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا, اس کے اندر سے وہ استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے عمل کرنے کی. پھر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا اس سے مثال سے دیکھیں, آج مثلا ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں, آپ کو حکم پتا چل گیا, اگر تو آپ اس کو فوری کر لیتے ہیں نا آسان ہوتا ہے, جتنا آپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں بڑے بہانے آنے لگتے ہیں, بڑی مصلحتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں, بڑے خوف آنے لگتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں پاپ اپ ہونے لگتی ہیں اندر, شیطان لاتا ہے نا. اور پھر اچھا ٹھیک ہے آپ سوچوں گی, اچھا کروں گی, اچھا فلاں سے مشورہ کر, اس کے بعد دماغ سے ہی نکل جاتا ہے. پھر کبھی کسی نے یاد دلایا تو اب وہ اتنا جذبہ ہی نہیں رہ گیا, اب وہ چیز کا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, وہ جو جوش اس دن تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ استعداد ختم ہو جاتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان ٹالتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے. جب کرنا ہے نا تو کر گزرو, بس ارادہ کرو اور اٹھ کھڑے ہو کر گزرو, یہ نہیں کہ ٹالتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے آگے کب جھکو گے تم؟ کس کا ویٹ ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہاں سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل ایمان کا سورس جو ہے نا وہ قرآن ہے. اسی وجہ سے تو کہا گیا تھا کہ قرآن کے آگے کیوں نہیں جھکتے تم. اور پھر ایک بات بڑی زبردست بتائی گئی, اب آپ کو سمجھ آ گیا نا, یہ واو جو بیچ میں ہے وما نزل من الحق, یہ واو تفسیری ہے جس کا معنی ہم کریں گے یعنی جو کچھ اترا حق میں سے. اس حق تو سامنے تمہارے آ گیا, اس کے آگے پھر آپ دل کو کیوں نہیں جھکاتے؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, مسلم تو وہ ہوتا ہے جو جھک جائے, جو سبمٹ کر دے, تمہارے دل کیوں نہیں جھکتے؟ اکڑے بھی ہو. اور پھر ایک زبردست بات اللہ تعالیٰ نے بتائی, دیکھیں ایک کسی کی اگزامپل دے کے نا, مثلا ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں, یا ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جو بگڑے ہوئے بچے ان کے ساتھ نہ رہو, دیکھو فلاں ایسے ہوا اور تم نے ویسا نہیں بننا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی جو پہلے اس قسم کی بیماری میں مبتلا رہ چکے ہیں. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان کی طرح نہ ہو جانا جو دیے گئے تھے کتاب, جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے نا, کون؟ عیسائی اور یہودی. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کی طرح نہ ہو جانا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ اوت الکتاب من قبل, جو پہلے آئے تھے, اس سے پہلے جن کو کتاب ملی تھی. فطال علیہم الامد, تو لمبی ہو گئی ان پر مدت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے اوپر جب ان کو کتاب ملی, چاہیے کیا تھا؟ کتاب پر عمل کرتے, لیکن وہ کتاب کو پڑھتے رہے और सीखते रहे, और एक किताब का पढ़ना पढ़ाना भी इनके लिए एक रूटीन बन गया, और बड़ा उसको संभालने और सजाने का इंतजाम तो बड़ा करते थे, बड़ा एहतमाम करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो कासत कुलूबहुम, सख्त हो गए उनके दिल। उसके बाद यानी किताब उनके लिए एक आम सी चीज बन गई, पढ़ते पढ़ाते रहे, और वो असर, वो किताब का जो अमल का जज्बा था वो खत्म हो गया। ये निशाने इबरत के तौर पे अल्लाह ने उनको दिखाया कि ये देखो, इनसे इबरत लो, इन्होंने क्या गलती की। इनके दिल सख्त हो गए थे, और दिलों की सख्ती जब आ जाती है ना, तो फिर अमल नहीं हो सकता। वो हालांकि अल्लाह को मानने वाले थे, रसूल उनके पास आए थे, शरीयत आई थी, किताब आई थी, और मानते थे उसको। ऐसा नहीं था कि इनकार करने वाले थे, मानते थे किताब को, पढ़ते थे किताब, हमारी तरह पढ़ते थे, लेकिन फिर उनके दिल सख्त हो गए। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जो दिलों की सख्ती की बात बताई है ना बनी इसराइल के बारे में, कि बनी इसराइल के भी जब दिल सख्त हो गए थे तो उनको अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उनके दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। दिल जब सख्त होता है ना तो पत्थर की भी सख्ती क्या सख्ती होगी, क्योंकि फरमाया जो पत्थर हैं उनमें से भी चश्मे फूट पड़ते हैं। जो पत्थर हैं वो भी अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह के खौफ से फूट पड़ते हैं। तो उनके अंदर से भी पानी बह निकलता है, और पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। लेकिन लोगों के दिल जब सख्त होते हैं तो ये तो पत्थरों से भी ज्यादा आगे निकलते हैं। ये फटते भी नहीं है, इनकी आंखें भी नहीं बहती, ये झुक भी नहीं जाते, गिर भी नहीं पड़ते अल्लाह के आगे कि जैसे पत्थर गिर जाते। इतने सख्त हो जाते हैं जब इंसान का दिल सख्त होता है। और आप सोचें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जब उनके सामने एक वफद आया था यमामा के लोगों का, यमामा का, अहले यमामा का एक वफद आया था, तो ये आयात उनको जब पढ़ के सुनाई गई वो लोग रोने लगे। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, इसी तरह हम भी थे, हमारा हाल भी यही होता था जब हम कुरान के अल्फाज को सुनते थे, पढ़ते थे, हमारे दिलों पे भी रिक्कत तारी हो जाती थी, हत्ता के फिर हमारे दिल सख्त हो गए। अल्लाह हू अकबर। अगर वो ये कह रहे हैं, कौन? अबू बकर सिद्दीक, जो सबसे ज्यादा रकीकुल कल्ब थे, बड़े नर्म थे, वो फरमाते हैं कि फिर हत्ता के एक वो वक्त आ गया कि हमारे दिल ही सख्त हो गए, फिर अब वो पढ़ते हैं वो वैसे हमारे असर नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं तो हम अपने आप को सोचें कि हमारा क्या हाल हो गया कुरान पढ़ पढ़ के, और दिल सख्त हो जाए तो फिर क्या होता है? व कसीर मिनहु फासिकून, फिर अक्सर उनमें से नाफरमान है। यानी फिर जब दिल सख्त हो जाए तो फिर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं आती इस दिल में, फिर इसको फजूर ही आता है, फिर अल्लाह के अहकामात को इंसान तोड़ता है और तोड़ता चला जाता है, ढिटाई से तोड़ता है, बेशर्मी से तोड़ता है, उसको शर्म भी नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूं, अंदर से खालिश भी नहीं उठती, तो फिर अंदर से इंसान का जमीर भी नहीं बोलता जो उसको सताए कि क्या कर रहे हो। तो ये फिर निफाक की समझ लें कि आखिरी स्टेज हो जाती है कि असर भी नहीं रहता। जैसे होता है ना कि कोई बीमारी भी आती है तो वो कहते हैं ये फलां स्टेज की है, कैंसर है ये फलां स्टेज का है। अगर ऐसे स्टेज पे कैंसर हो जो कि आखिरी स्टेज आ गया हो तो फिर तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसी तरह निफाक की बीमारी भी ऐसी है, जब मुनाफकत आती है एक तो उसके शुरू के स्टेजेस होते हैं ना, अगर इतनी बढ़ जाए कि आप कोई असर ही नहीं, आप ढीट होके करने लगे हुए गुनाह पे गुनाह, आप कोई दिल के अंदर जरा सा भी कोई एहसास बाकी नहीं बच गया, तो फिर इंसान एक आखिरी स्टेज पे ही पहुंच चुका होता है। ये उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट में है, अभी निफाक है उनके अंदर लेकिन अभी शुरू की बीमारी का स्टार्ट है, कि तुम कुछ होश करो, ये डिलेइंग स्ट्रेटजीज मत अपनाओ, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अपने देखो ये ना हो, ऐसा ना हो कि तुम ये आगे 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 करते रहो और बस पढ़ते जा रहे हैं और आगे डिले करते जा रहे हैं, तो दिल सख्त हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई बात असर ही नहीं करेगी, फिर डिटाई आ जाती है। اللہ اکبر، بہت زبردست آیت ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز سب سے پہلے زمین سے اٹھا لی جائے گی وہ خوشبو ہی ہے، حتیٰ کہ کوئی ہی ملے گا، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس میں خوشبو ہو، یعنی بہت ہی کم کوئی لوگ ہوں گے جو خوشبو والے ہوں گے، کوئی دور دور کوئی ہوگا، ریئر ہوں گے بہت. خوشبو یہی ہے کہ انسان جھک جائے اللہ کی باتوں کے آگے، جھک جائے اللہ کے حکموں کے آگے، جھک جائے، پسو پیش نہ کرے، بہانے بازیاں نہ کرے، جو کہا جاتا ہے مان جائے اس کو، اپنے آپ کو جھکا دے، یہ پہچانے کہ یہ کس کی بات ہے. اور یہ صرف منہ سے بولنے سے نہیں آتی، یہ انسان کے بیہیویئر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے انسان پھر اپنی مرضیاں کر رہا ہے یا پھر اللہ کے حکم کو مان رہا ہے. اب جب انسان یہ باتیں پڑھتا ہے تو جس کے اندر ذرا سا بھی کوئی احساس باقی ہوگا نا، وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ تو سوچے گا کہ اب میرا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، میرے اندر تو یہ نفاق آ گیا، اب میں کیا کروں، یا میرا دل سخت ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا. دلوں کی سختی کی علامت ہوتی ہے نا، انسان کی نہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، نہ اس کو اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا ہے، اس کو تنہائی میں بھی اللہ نہیں یاد آتا، دل سخت ہو جاتا ہے. تو جب انسان کا دل ایسا محسوس ہونے لگے کہ میرے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ تو اپنے مطابق فرما رہے ہیں نا، وہ ان کے ایمان کی تو کیا ہی کہنے تھے، اتنے بلند ایمان تھے، پھر بھی وہ فرما رہے ہیں اب ہمارے دل سخت ہو گئے، تو ہم تو اپنے آپ کو تو پھر کدھر ہی کدھر لے جا سکتے ہیں، کیا ہماری کیا سٹیٹس ہوگا پھر، ہمارے دلوں کی سختی کے کیا کہنا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی میرا دل تو کوئی سخت نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں جب ابوبکر صدیق یہ فرما رہے ہیں، جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اب ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم پھر کیسے خود کو محفوظ سمجھیں. تو اب جب انسان یہ سوچتا ہے نا، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب تو میرا کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کروں، اب اس کے اندر مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے نا، میرا کیا بنے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی کا علاج کیا، میرا رب بڑا ہی غفور و رحیم، بہت کریم ہے وہ رب کے جس نے فرمائے اے لامو، پھر جان لو اس بات کو، کیا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی زمین زندہ ہوتی ہے تو اس کو وہ بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ زندگی آ گئی. جب تم بھی اپنے اندر سختی محسوس کرو نا، اور اگر مایوسی آنے لگے نا، تو یہ بات جان لینا کہ اللہ وہ ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو تمہارے مردہ دل کو کیا زندہ نہیں کر سکے گا. کتنی بڑی زمین ہے، اس کو ہرا بھرا کر کے رکھ دیا، دیکھیں کیسے پہاڑ ان درختوں سے بھرے ہوئے ہیں، سبزے سے بھرے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے تک. اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اتنے ننھے سے دل کو کیا وہ نہیں زندہ کر سکتا. تو مایوس نہ ہونا، اللہ اس دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن دیکھو زمین کے اوپر بھی جب بارش برستی ہے اور کسان ہل چلاتا ہے تب وہ زندہ ہوتی ہے نا، تو تمہارے دل پہ بھی پھر قرآن کی بارش ہوگی تو یہ زندہ ہوگا. اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ سخت ہے، تو پھر قرآن کی بارش ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور اس میں حال چلاؤ، اس پہ محنت کرنی ہوگی، محنت تمہیں بھی کرنی ہوگی، صرف بارش سے نہیں اپنی، یعنی محنت کیسے کرو گے، تدبر کرو، اپنے عمل کو بدلو، یہ زندہ ہو جائے گا پھر یہ. قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا اللہ تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا، لیکن اللہ نے زمین کی مثال دی، پھر فرمایا تمہارے لیے اللہ نے بات جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، تو اللہ نے اشارہ دے دیا، اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو بات سمجھ جاؤ گے کہ دیکھو جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ میرے دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ ضرور زندہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر مایوس نہ ہونا، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا، یضاعف لهم، ولا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، کئی گنا کر دے گا ان کے لیے، اور ان کے لیے بڑا عزت والا اجر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دونوں چیزیں الگ الگ آ گئیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنا، کہ کون اللہ کو قرض حسنا دے گا، تو اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جو قرض ہے قرض حسنا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہی دیا جائے، یعنی اللہ کے راستے سے مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے دیا جائے، اور باقیوں کو عام صدقہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں الگ الگ ایک ہی آیت میں آ گئے تو زیادہ واضح ہو گئی بات۔ ویسے بعض نے قرض حسنہ کو اس چیز میں بھی لیا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے رفاہی کام کرنا، ہیومینیٹیرین جو ورک ہے وہ سب کرنا، وہ بھی اس میں آ گیا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ہی آیت میں آیا ہے تو ہم کس طرح اس کا فرق کریں گے کہ صدقہ کرنے والا کون ہے اور قرض دینے والا کون ہے، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں نا، تو پھر کیسے ان کو ہم کریں گے فرق؟ تو اب ہم یہ دیکھ لیں گے یہاں پہ کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی وہ جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کو دیتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور قرض حسنہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اس کی ترقی کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے وہ اس میں دیتے ہیں۔ تو اب دونوں چیزیں الگ الگ سامنے آ گئی نا۔ اب اس کے اندر فرمایا دونوں کے لیے ہی ہے اجر دگنا کیا جائے گا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک کھجور بھی جو اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس کو بڑھا چڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دے گا اگر اخلاص سے دی گئی۔ ایک کھجور، یعنی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہی ہے وہ بھی دے۔ اس لیے کیوں اتنا زور دیا گیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ دیکھیں مال انسان کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، اس نے کہا تھا میں نے بڑی محنت سے کمایا، یہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھنا کہ میں کسی اور کو دے دوں، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے ایمان کا ثبوت ہی اس بات سے ملے گا کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں دے کے دکھاؤ نا، تب سمجھ آئے گی واقعی تم اللہ کے لیے یہ کر سکتے ہو، تب سمجھ آئے گی واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو۔ انسان اپنی پیاری چیز اسی کو دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، لیکن بعض عورتیں کہتی ہیں یہ میری بڑی قیمتی چیز ہے، میری بڑی پیاری چیز ہے، یہ بس میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھی، میں اس کو دوں گی۔ بیٹی پیاری ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو دے کے جاؤں، کسی اور کو نہیں دینا۔ تمہیں مال محبوب ہے نا، اور تم کہتے ہو اللہ سے تمہیں بڑی محبت ہے، تو تم پھر دو اللہ کے راستے میں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی تم نیک نہیں کہلا سکتے آپ اپنے آپ کو، میں آپ نیک جتنا مرضی کہتے رہے، لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم میں سے کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کریں جو محبوب ہے ہم۔ کیا کیا چیزیں محبوب ہیں، سارا نہیں کہہ دیا کہ سب ہی خرچ کر دو، مما، اس میں سے کچھ تو نکالو نا اس میں سے۔ اللہ سے محبت کے تو دعوے بہت ہیں، آپ بتاؤ کہ اس میں سے دے سکتے ہو؟ کسی کو مال محبوب ہے، کسی کو وقت محبوب ہے، ٹائم بڑا محبوب ہے، کہتے ہیں مال لے لو ٹائم نہیں ہم سے مانگو، نہیں لگا کے دکھاؤ، پتہ چلے کہ تمہیں اس سے محبت ہے کہ اللہ سے محبت ہے۔ اصل میں دل کی جو سختی ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ حب مال ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ نوٹ کرنا، کبھی نوٹ کرنا، جب ہم بہت بازار جاتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، بیک ہوم جاتے ہیں، پھر بڑے بازار شاپنگیں بہت ہوتی ہیں، آپ دیکھیے گا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کی ہے یہ بات؟ اچھا، پھر اسی طرح آپ شادی ہے، شادی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کچھ دن میں ہی آپ کو خود محسوس ہوگا دل سخت ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اوبے دنیا، یہ دنیا کی چیزیں، شاپنگیں، کپڑے، یہ ٹو مچ ان کی جب باتیں یا ان کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ دل میں سختی آ رہی ہے، خود محسوس کرو گے. اللہ نے کہا دو دو دو، اس دینے سے یہ محبت دل سے نکلے گی، جب دو گے نا تب نکلے گی، ایسے نہیں نکلتی ہے. تو خرچ کرو، اپنی پیاری چیز دو. اور یہی ہے وہ گھاٹی جس کو عبور کرنا انسان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو عبور کرو گے تو تم تب پتا چلے گا کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے. تم خرچ کرو گے تو تمہارا ایمان فلرش کرے گا، اور ہم کبھی دے کے دیکھیں تو پھر پتا چلے گا نا. تو کبھی اس کو آزما کے دیکھیں. اب دنیا میں دیکھیں قرض کی جہاں تک بات آتی ہے، دنیا میں اگر کسی کو قرض دیں اور واپس لیتے ہوئے بڑھا کے لیں، اس سے ڈیمانڈ کریں، تو یہ سود ہو گیا. لیکن اللہ تعالی اس قرض کو بڑھا چڑھا کے دے گا، اور دونوں کو ہی دے گا، اس کو بھی اور اس کو بھی. اور آج کتنی آرگنائزیشن مانگ رہی ہوتی ہیں، منتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہیں دینا چاہتے. کتنے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، جو بھوکے ہیں، جو یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن ہم اپنے گھروں میں گاربیج میں کھانے پھینک رہے ہوتے. اللہ اکبر. کسی کے پاس بیماری کے لیے بھی پیسے نہیں، اور کہاں میک اپ کے اوپر ہزاروں لٹائے جا رہے ہیں، وہ دوائی بھی نہیں خرید سکتا. اور کہیں یہ ہے کہ سبحان اللہ، ہم اپنے گفٹ بھی ریپ کرتے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی کتنے مہنگے ریپرز لا کے اور اوپر وہ بوجھ لگا رہے ہیں، اور کیا. کہیں دوائی جیسی نیسیسٹی بھی نہیں پوری ہو سکتی کسی کے لیے، کہیں اتنا فالتو ہے. تو خرچ پہ بہت زیادہ زور ہے اس سورہ میں، اور اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ وہ لوٹائے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے. لیکن جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا وہ ہی خرچ کرے گا. اور آج کل تو خرچ کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، پے پیل ہے یا اور ویب سائٹس ہیں یا کچھ ہیں، آپ یہاں سے کلک کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہیں جانے تک کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہم اپنی یہ آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے اور ہم ہر وقت کمپیوٹر اور فون پہ رہتے ہیں، وہاں پہ جب ہمارا اتنا ٹائم اس کے اوپر گزرتا ہے، ہر چیز یہاں سے کر رہے ہیں ہم، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں یہ فائدہ نہیں اٹھاتے. جسٹ اے کلک اوے، ہمارے اکاؤنٹ سے سیدھا ڈائریکٹ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. پھر بھی دیری ہے، پھر بھی تاخیر ہے، اور انسان مرنے لگے گا تو کہے گا اللہ مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دے دی کہ میں صدقہ ہی کر لیتا. تو جہاں پہ مال کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، وہاں پہ اللہ کی محبت کہاں آئے گی؟ جہاں پہ بخل ہوگا، سٹنجینس ہوگی، وہاں پہ تو یہ بریک ہے، جو بریک لگ جاتے ہیں نا گاڑی کو تو گاڑی آگے نہیں چل سکتی، تو یہ سمجھ لیں بریک ہے جو انسان کو روک لیتی اللہ کے راستے میں دوڑنے سے. تو یہ جراثیم اگر اندر موجود ہیں تو پھر کیا ایمان پھلے پھولے گا. اس محبت کو نکالنا اندر سے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی تمام ہی رسولوں پر، صرف ایک پر نہیں، تمام ہی رسولوں پر. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کے اوپر ایمان لائے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ایمان لے کر آئے. نہیں، سبھی رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اولئک ہم الصدیقون، وہ ہیں سچے، وہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں. وہ سچ کو جان گئے اور اس پر ایمان لے کر آئے. اور یہ ہے پھر کہ یعنی اب انسان کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اچھا یہ راستہ ہے, یہ کام کرنے ہیں, تو میرا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں کیا بنوں. مجھے قرآن ایک راستہ دکھاتا ہے مگر میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. ہم سب کو ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم تو آلریڈی یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. صدیقین کے بلند ترین درجے تک, اس لیے کہ انبیاء کے بعد کون سا درجہ ہے؟ صدیقین کا. صدیقین کا وہ درجہ ہے جو کہ انسان اٹین کر سکتا ہے, انبیاء کا درجہ نہیں کر سکتا. وہ انبیاء تو گزر گئے آ گئے, وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے تمہارا ہدف, تمہارا گول جہاں تک تم نے جانا ہے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو جاؤ, اللہ پر بھی اور رسولوں پر بھی. رسول کو اپنی زندگی میں اپنا اسوہ بنا لو, اپنی لیے ایگزامپل بنا لو, اپنا رول ماڈل بنا دو. بعض مفسر نے یہیں تک ختم کر کے آگے بات فرمائی, والشہداء عند ربہم, اور شہداء گواہ اللہ کے نزدیک. یعنی انبیاء تو اپنا کام کر کے چلے گئے, اب انبیاء کے بعد جو انبیاء کے وارث ہوں گے ان کا ذمہ ہے, ان کا کام ہے کہ وہ انبیاء کے مشن کو آگے لے کر چلیں, وہ پھر گواہ بنیں, گواہی دیں اللہ کی توحید کی لوگوں کے آگے, تو یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن بھی گواہ ہوں گے. عند ربہم کیا گواہی دیں گے؟ ابھی آپ نے سوچا کہ کیا وہ گواہی دیں گے جو انبیاء کے وارث ہوں گے؟ جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے, تو اب ان کی امت ہے, یہ بھی گواہ بنے گی, کیا گواہی دے گی؟ پہلے تو انبیاء گواہی دیں گے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں اپنے فرمایا تھا نا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا, تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں بھلا کیوں نہیں, آپ نے ہمیں پہنچا دیا, آپ نے حق ادا کر دیا, خیر خواہی کا ہمارا حق ادا کر دیا, آپ نے سب کچھ پہنچا دیا. یہ گواہی انہوں نے دنیا میں لے لی تھی لوگوں سے, کیونکہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کے گواہی دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن کیا ہوگا اے نبی کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے اور آپ کو آپ کی امت کے لیے گواہ کھڑا کریں گے. کیا گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, یا اللہ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا. اب آگے یہ ہیں جواب دے, یہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. یہ آیت سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو پڑے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے, وہ جو اپنی امت کے لیے اتنے شفیق ہیں, یعنی کہ میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کروں گا کہ یا اللہ میں نے تو ان کو پہنچا دیا تھا, میں نے اپنا کام کر دیا تھا. آگے یہ جانے ان کا عمل جانے, انہوں نے آگے کیا کیا کیا, کیا گل کھلائے, یہ تو ان کو ہی پتا ہے, اب ان سے پوچھ. یعنی یہ سمجھے یہ مطلب ہے, یہ اللہ میں نے تو پہنچا دیا, اللہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی, یہاں پہ میں نے پہنچا دیا تھا اللہ. اب کس کس کی طرف توجہ ہوگی؟ لیکن ایک سے پوچھ لیا نا, آپ نے اپنا کام کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمانے نا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنا کام کر کے, تم نے اپنا کام کیا, وہ اب گواہی دے رہے ہیں ہاں میں نے کر دیا تھا. اب کس طرف توجہ ہوگی؟ سوچیں, امت کی طرف. پھر تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, حق تمہارے پاس پہنچ گیا تھا, پھر تم اس حق کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے, یا تم نے پہنچایا آگے, یہ خزانہ تھا تمہارے پاس, تم نے کیا کیا؟ امت کس طرح بچ سکتی ہے, کس طرح ان کی جان چھوٹ سکتی جب وہ یہ گواہی دیں اللہ کے آگے کہ یا اللہ ہم نے بھی یہ کام آگے پہنچایا, ہم نے بھی یہ کام آگے کیا, ہم نے بھی لوگوں تک پہنچایا, ہم نے تیرے پیغام کو عام کیا, تو تب ان کی جان چھوٹ سکتی ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کہہ سکے تو دوسری خلق خدا کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو انہوں نے نہیں بتایا آ کے. مجھے حالانکہ یہی بات کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، یا تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے، اگنورینس نہ پلیڈ کر سکے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں، تاکہ دنیا میں حجت تمام ہو جائے، اللہ کے پیغام کو عام کر دو، سب کو بتا دو. یہ منوانا تمہارا کام نہیں ہے، بالکل نہیں تمہارا کام کہ منوا لو لوگوں سے، بتانا تمہارا کام ہے کہ پہنچا دو. یہ تمہارے پاس بہت بڑا اللہ کی طرف سے خزانہ ہے جو تمہیں ملا ہے، اس کو پہنچا دو، تب تم گواہی دے سکتے ہو. تو جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، یہی ہیں جو سچے ہیں اور یہی شہداء ہیں عند ربہم، اپنے رب کے. ہاں پھر وہی یہ مشن کو پورا کریں گے نا، وہ تو ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ ایسے نہیں کہ زبانی کہہ رہے ہیں ہاں اللہ رسول کے اوپر ایمان ہے ہمارا، اور اس کے بعد اپنے عمل کا کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد زندگی کہیں اور ہی کھپنے لگی ہوئی. یہ اپنے عمل سے دنیا میں بھی گواہی دیتے تھے، اور دنیا میں بھی اللہ کی بات کو انہوں نے آگے پہنچایا، عمل کے ذریعے بھی اور تبلیغ کے ذریعے بھی، اور آخرت میں بھی یہ کھڑے ہو کے گواہی دیں گے، ان کو یہ آنر ملے گا کہ یہ گواہ بنے. کہ وہ جو گواہیاں پیغمبروں سے لی جا رہی ہیں، وہ پھر اس امت سے بھی لی جا رہی ہے. کتنا بڑا آنر ہے اس امت کے لیے، لیکن وہ امت نے اگر کام ہی نہ کیا ہو، اپنی جاب ہی نہ کی ہو، تو کیا ہوگا پھر؟ آنر تو بہت بڑا ہے، لیکن جاب بھی تو کرنی تھی، خالی آنر ہی لے کے کھڑے ہو گئے ہم، جی امتی امتی. وہ امتی کا تو کوئی کام ہے نا، تو تب وہ امتی بنا. کوئی کہے کہ جی میں صدر بن گیا، میں صدر بن گیا، میں صدر بن گیا، وہ اپنے آفس میں کام ہی نہ کرے، گھومتا پھرے سڑکوں پہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی تم نے کرسی تو لے لی، کام بھی تو کر کے دکھاؤ. اب یہ امت نے اعزاز تو لے لیا امت محمد ہونے کا، اب کام کیا ہے آپ؟ وہ کچھ پتا ہی نہیں. آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا ہمارا کوئی کام ہے، ہمارے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے. دیکھیں تھرڈ ٹائم نور کی بات آ گئی اس سورت میں، سبحان اللہ، اس سورت میں بار بار نور کی بات آ رہی. پہلی دفعہ بھی نور کی بات آئی، کیسے؟ وہ جو یہ کتاب ہے یہ اندھیروں سے نور ملاتی ہے، پھر اس کے بعد مومنوں کو جو نور ملے گا اس کی بات، پھر یہاں پہ بھی کہا گیا کہ ان کے لیے ہے اجر اور ان کے لیے نور، سبحان اللہ. اور ایک چوتھی دفعہ نور کی بات آئے گی اینڈ میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. کفروا اور کذبوا ایسے نہیں ہے کہ کوئی رائمنگ کے لیے بس دونوں کو ڈال دیا، کبھی کو دو ایک کو ڈال دیا، کبھی دونوں کو نکال دی، ایسے نہیں ہے. دونوں الگ ایکشنز ہیں. ایک ہے کفر، انکار کرنا، یعنی انسان کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا، آگے آئے گی نا بات، چھپا دینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کے اوپر کی ہوئی ہیں، جو کچھ اس کو دیا ہوا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اب اندر اس کی فطرت کی پکار تھی نا، کہ وہ اس چیز کو مان لیتا کہ میرے اللہ نے مجھے دیا. اس نے اس بات کو دبایا، چھپایا، یہ ہے کفر. کہ اللہ تعالیٰ نے اندر ہر انسان کے اندر اپنی معرفت رکھی ہے، اور وہ آفاق سے بھی، اللہ کی نشانیوں سے بھی اس کو پہچان سکتا ہے. رسول آئے اس کو بتانے کے لیے، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کیا. ہم انکار کرنا اس کا معنی کرتے ہیں نا، وہ چھپا دیا اس چیز کو جو اندر حق کی گواہی کھڑی ہو رہی تھی. اور کذبو کیا ہے؟ کہ نہ صرف چھپایا، نہ صرف دبایا اپنے اندر، بلکہ اب آن ٹاپ آف اٹ اگلا جرم یہ تھا کہ لوگوں کو بھی کہنے لگا یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی نہیں اللہ کی طرف سے آئے، یہ کوئی نہیں اللہ کا رسول، یہ خود ہی سب بنائی ہوئی باتیں. یعنی اتنا ایک جرم تو تھا کفر کرنا، اس کے اوپر ایک اور جرم، اس سے بھی اگلا سٹیپ اس نے لے لیا کہ تکذیب بھی کر دی اب آیات کی، جھٹلا بھی دیا آیات کو، لوگوں کو بھی کہا کہ نہیں نہ خود کرنا، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، وہ والی بات ہے. دوسروں کو بھی ہٹا دیا دین سے. اولئک اصحاب الجحیم، دیکھیں یہاں پہ بھی اصحاب آیا، وہ بھی ساتھی ہوں گے آگ کے، جیسے ساتھی اپنے ساتھی کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح پھر جہنم ان کے ساتھ رہے گی. پھر اللہ تعالی نے فرمایا، بتایا ہمیں، اعلمو کس سے؟ علم سے. اعلمو یعنی علم لے لو، جان لو، کوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم ہی بات ہے جس کا کہا گیا کہ علم لے لو. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ علم لے لیں کیسے کہ کیا کوکنگ کیسے کرنی ہے, آپ علم لے لیں کہ شاپنگ کیسے کرنی ہے, آپ علم لے لیں کہ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کے علوم ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا علم لے لو, یہ بات جان لو, یہ بات سمجھ جاؤ. کیا بات ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں, جس کو ہم جان لیں, علم لے لیں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی یہ چیزیں ہیں بس. نمبر ون کھیل, نمبر ٹو لہو, نمبر تھری زینت, نمبر فور تفاخر بینکم, اور نمبر فائیو تکاثر فی الاموال والاولاد. بس یہ ہے پوری زندگی کے سٹیجز یا فیزز زندگی کے, ایک کے بعد ایک فیز آتا ہے. یعنی پوری لائف کو نا اگر فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ آیت ساری زندگی کو یعنی کور کر رہی ہے کہ دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے صرف سوائے اس کے. وہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پہ کیوں یہ بات, یہ آیت آئی اس لیے کہ کیوں نہیں لوگ موٹیویٹ ہوتے, پھر کیوں نہیں لوگ صدیقین کے درجے پہ پہنچنا چاہتے اور اس کے لیے کوشش کرتے. جیسے میدان کھلا ہوا ہے, یہ تمہارے لیے گول ہونا چاہیے, جو ایمان لائے اور رسول کے اوپر اللہ کے اوپر وہ صدیقین میں سے اور شہداء عند ربہم میں. یہ اس طرف کیوں نہیں لوگ آتے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اتنے کھوبے میں ہیں, دنیا کی زندگی نے ان کو اپنا اتنا مشغول کر دیا. حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے اب. حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نمبر ون لعب. لعب کیا چیز ہوتی ہے؟ کھیل. کھیل یعنی انسان جب اپنی زندگی, میں نے آپ کو بتایا نا ساری زندگی کے فیزز کو یہ کور کرتی ہے, تو لعب وہ ہے جو جیسے بچپن میں لوگ کھیل کھیلتے ہیں نا, گیم کوئی بھی کھیلنا, آپ دیکھیں کیسے ان کی زندگی گیم ہوتی ہے. وہ گیم میں ایسے مست ہوتے ہیں, ایسے مگن ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کو بلائیں, ان کو کوئی ہوش نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے باہر, بس وہ اپنی گیم کے اندر ہی مگن ہیں. ان کے لیے ایسے لگتا ہے کہ بس سب کچھ گیم ہی ہے. یہ ہے لعب, کہ بچپن کھیل. ٹھیک ہے, دیکھنا ہے تو ہم اپنی بھی یاد کریں بچپن کو, اور یہ بھی دیکھیں کہ آج بچے کس طرح کھیلیں کھیلتے ہیں. یہ آپ پوری آیت دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دیکھو یہ ہے وہ دنیا جس کے لیے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور غم اور خوشیاں اور سب کچھ اسی میں چاہتے ہیں, اسی کے لیے بھاگ دوڑے ہیں. یہ ہے وہ بس. اچھا, آپ فرمایا تو بچپن میں یہ ہے, پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تو لہف, دل گزاری کا مشغلہ. آپ دیکھیں لہو کیا ہے, جو اپنے اندر اتنا انوالو کر لے کہ انسان اصل مقصد کو بھول جائے, وہ چیز ہوتی ہے لہو. مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لاؤنج میں اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے, جہاز چلنے والا ہے. اب آپ نے ایک گیم شروع کر دی مثلا, آپ اس میں فون پہ آپ نے شروع کر دیا, کوئی چیٹنگ شروع کر دی, کوئی گیم شروع کر دی, یا فون میں اتنے محو ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی, لوگ چلے بھی گئے, جہاز بھی چلا گیا, اور آپ اس کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں فلائٹ کب ہے, تو پتہ چلا تو چلی بھی گئی. اب آپ جس میں انوالو رہے وہ کیا ہے؟ لہو, کہ جس نے اصل مقصد سے محو کر دیا. یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ پھر انسان جس کو کہتے ہیں نا دل گزاری کا مشغلہ, یعنی اپنے ٹائم کو کل کرنے لگتا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جسٹ کلنگ ٹائم. کلنگ ٹائم کیا؟ ٹائم تو آپ کو کل کر رہا ہے, ٹائم تو آپ کو کل کر رہا ہے. دیکھنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, وہ انسان کی زندگی کو کل کر رہا ہے. انسانی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا, پھر ایک دن اور کم ہو گیا. تو آپ دیکھیں زندگی میں واقعی انسان لہو میں کتنا وقت لگا لیتا ہے, دل گزاری کے مشغلے. قرآن کی بات اسی لیے تو دل کو نہیں لگتی, کیونکہ جب انسان اپنی جوانی اسی میں گزار رہا ہے دل بہلانے کے مشغلوں میں, تو پھر کہاں دل لگے گا قرآن میں. کبھی فون پہ ہے, کبھی کوئی اور ایسے ڈرامے فلمیں چیزیں ایسی لہو چیزیں جن کا نہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا بیٹھے میں کوئی سجاوٹیں کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن کے کوئی حاصل نہیں ہے. لہو اور زینت, جب انسان تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے نا اس کو بناؤ سنگھار کا بڑا شوق ہو جاتا ہے. زینت اس کا سارا یہ ہوتا ہے کہ میں زینت کروں, خوبصورت لگوں. آپ دیکھ لیں شادیوں کے موقعوں پر کیا سے ہو جاتا ہے, حد ہی ہو جاتی ہے. ہر عورت سوچتی ہے کہ بس آج میں بیوٹی کوئین ہوں, آج میرے سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں. دلہن تو دلہن, باقی جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہوتے. آج میں نے سب کو مات کر دینا. ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کوئی بس یہ کہہ دے کہ آج آپ تو بس کیا لگ رہی ہیں زبردست. زینت زینت یہ یعنی انسان تھوڑا اور ذرا سمجھدار ہوتا ہے نا تو پھر اس کو یہ شوق پڑ جاتے ہیں ظاہری ٹیپ ٹاپ کے. اور آج تو زینت کی اور بھی کئی شکلیں ہیں. زینت یہ بھی آج یہ جو میرے لائکس زیادہ ہوں, میری فالوئنگ زیادہ ہوں, میرے اس کے اوپر کیا فیس بک ہے اور اس کے اوپر ہے کس نے کہہ دیا کہ میں بڑی اچھی میں نے بات کر دی ہے, تھمز اپ کس کے اوپر زیادہ آ گئے, ہارٹ آ گئے, فلاں آ گیا زبردست, یہ زینت ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اور آپس میں ایک دوسرے پر برتری جتانا, ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا. اللہ اکبر, یہ بھی انسانوں کی ایک سمجھ لیں کہ کمزوری کہہ لیں, کبھی اپنی نسل پہ, کبھی اپنے مال پہ, کبھی دنیاوی حیثیت پہ, کبھی اپنے حسن پہ, کبھی ذہانت کے اوپر. اور اس میں کوئی دین والے بھی کم نہیں ہیں, دین والے بھی کم نہیں ہیں. اس لیے کہ جو دیندار ہیں ان کی اپنی طرح کے فخر ہیں. ان کے فخر کیا ہیں, میں نے یہ کر لیا, میں تو اس طرح ہو گئی, یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے اپنی نیکی چھلکے. میرا بچہ فلاں ہو گیا, وہ تو امام بن گیا, اس نے تو اتنے سپارے حفظ کر لیے, اس نے تو ایسا کر دیا, اس نے تو جیسے کہ وہی پتہ نہیں کیا, اس کے کال کتنے بڑے کال ہیں جن کے اوپر یعنی توجہ دی, اس نے یہ کہا, اس نے ایسا کر لیا, اس کو وہاں جاب مل گئی, اس نے فلاں ڈگری لے لی, فلاں یونیورسٹی میں وہ ایکسیپٹ ہو گیا, اس کو تو اسکالرشپ. یہ فخر ہے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا, ہم نے یہ گاڑی لے لی ہے, ہم نے یعنی باتوں باتوں میں دوسروں کو جتا دینا کہ ہم کتنی بڑی چیز ہیں اور دوسرے تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ اب زینت سے آگے بات بڑھ گئی نا, اب تھوڑا اور اوپر چلے گا, اب زین اب اتنا ان چیزوں کا ہوش نہیں ہے, اب زیادہ فخر کی باتیں. ہر ایج میں نا ڈفرینٹ طرح کے شوق ہیں. اب یہاں پہنچ گئے ہیں کہ بس زینت سے ہٹ کے, پہلے زینت تھی سب سے زیادہ توجہ اس کے اوپر تھی, اب سب سے زیادہ توجہ اس کے اوپر ہے کہ میں کیسے فخر کروں. کیا بات بتاؤں, اپنی کوئی بات یا اپنی اولاد کی کوئی بات یا اپنے مال کی کوئی بات یا بس یہی چیزیں. اگر ہم کبھی باتیں ریکارڈ کریں نا اپنی, اور پھر دیکھیں پتہ چلے گا خود ہی بعد میں کہ ہم کتنا فخر کرتے ہیں. اچھا آپ کے بچے آج کل کیا کر رہے ہیں, کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا میرے بچے کو تو بس وہ انہوں نے خود کال کیا, اس کو خود بلایا اس کو, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ بتائیں, یا یہ فخر نہیں ہے. دین والوں میں بھی ہے یہ پڑھ لکھ کے بھی ہمیں نہ کوئی سمجھ نہیں آتی, پھر بھی ہمارے فخر ختم نہیں ہوتے. ہم فرام برادری سے ہیں, ہمارے پاس یہ, اب کبھی اپنے گھروں پہ فخر, ایک دوسرے پہ فخر ہے نا, کبھی اپنے گھروں پہ, کبھی اپنی چیزوں پہ. اب جسمانی حسن تو ماند پڑ رہا ہے لیکن اب دوسرے فخر ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں تو ایسے, جی آپ کا نام کیا ہے, یہ بنا نام ڈاکٹر فلاں فلاں, یہ آپ کا نام کیا ہے, جی میرا نام بیرسٹر فلاں فلاں, یعنی یہ بھی ان کا فخر ہے. میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہم تو یہ ہیں۔ کتنی فخر کی بدبو ہوتی ہے ہماری باتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی دوسرے پر فخر نہ جتائے نہ اور نہ ایک دوسرے پر سرکشی کرے، یعنی دوسرے کو تو ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو اوپر کرنا۔ کتنی سپرفیشل لائف ہے یہ، کتنی سطحی زندگی ہے۔ حالانکہ فخر کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ بس انر سیٹسفیکشن کہ بس میں کوئی بڑا ہو گیا۔ کوئی انسان اس سے بڑا نہیں ہو جاتا، میرا بچہ بڑا ہو گیا، میری بیٹی کی فلاں جگہ شادی ہوئی ہے، وہ یہ کرتا ہے جس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، ہمارا گھر اتنا بڑا، ہمارا یہ چیزیں اتنی۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت پہ اولاد کی اور مال کی، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر کثرت حاصل کرنا، یعنی اس سے زیادہ ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے، مقابلے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پیسے کی نہیں اتنی پرواہ ہوتی، اس کو اپنی لکس کی بہت ہوتی ہے، میں لگ کیسا رہا ہوں، وہ زینت ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ لگوں جیسا مرضی، لیکن ناک نیچی نہ ہو، چاہے قرضہ لے کے مجھے کرنا پڑے۔ دوڑ ایک دوسرے سے، کثرت کی چاہت ہے، مال میں بھی اولاد میں بھی۔ آج اولاد کی کثرت کی تو یہ پیمانے بدل گئے، لوگ کہتے ہیں کثرت تو چاہیے ہی نہیں، مگر آج اس کثرت کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ یہاں اولاد کی بہتات تو نہیں چاہیے، مگر اولاد کے بڑی بڑے کارناموں کی باتیں۔ اب چونکہ 50 سے اوپر ہو گیا نا، وہ والی چیزیں تو نہیں رہ گئی، وہ والی چال ڈھال اور زینت تو نہیں رہ گئی، اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ان کے اوپر فخر، اب تو بس یہ ہے کہ مال کتنا ہے اور اولاد کیا کر رہی ہے۔ اور یہ دور کبھی بھی نہیں ختم ہوتا جب تک انسان قبر میں نہ اتر جائے، یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کبھی بڑی بوڑھوں کی بات بیٹھ کے سنیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کے اوپر، میرا بیٹا فلاں جگہ لگا ہوا ہے، میرے فلاں، میری بہو ایسے کرتی ہے، میری بیٹی یہ، میری فلاں، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ یہ ہے، وہ اتنی بڑی کرسی پہ ہے، میرے تو ایسے ہیں۔ حالانکہ جن چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آج سٹیٹس کی بلندی پہ فخر ہے، اولاد کی سٹیٹس کی بلندی اور مال کی کثرت، یہ نہیں سوچتے کہ اس سے تو الٹی ہم پہ حجت قائم ہوگی کہ یہ کہاں سے کمایا اور کدھر خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج یہ باتیں ہوئی، یہ ہے دنیا کی زندگی جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، یہ ہے اس کی لائف کی فیزز جو اس کے اوپر گزرتے ہیں، یہ وہ کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ زمانہ جاہلیت میں تو اولاد کے اوپر کہتے تھے نا کہ بیٹے زیادہ ہوں، یہ ہوں، اور اولاد زیادہ ہو تو پھر یہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ آج اولاد کا سٹیٹس زیادہ ہو تو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مال اور اولاد کو فرمایا کہ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں، یہ تمہیں وہ کام کرا دیتے ہیں جو تم نہیں کرنا چاہتے، بعض دفعہ حرام میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ ہے وہ دنیا جو تمہیں کھینچتی ہے۔ یہاں پہ جا کے وہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس میں یہی ہے نا، کثرت کی چاہت جو ہے نا، الحاکم التکاثر یہاں پہ بھی تکاثر ہے نا، کثرت کی جو چاہت ہے، یہ ایک سے زیادہ ہو۔ اب اس نے جی اپنا کچن رینوویٹ کر لیا، مجھے بھی کر کے دیں، انہوں نے فلاں گاڑی لے لی، ہم نے نہیں لی، ہاں فلاں کا پتا چلا ہے کہ انہوں نے تو پلاٹ بنا لیے اتنے، ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو کچھ کمایا ہی نہیں۔ بس یہ چاہت کہ بڑھ جائیں ہم، دوسرے سے بڑھ جائیں، یہ ہے جو دوڑ، یہ ہے وہ ریس جس میں لگے رہتے ہیں آخری دم تک۔ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، قبر میں پیر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی مال کی ہرس نہیں جاتی، پھر بھی کہتے ہیں اور ہو، اور ہو، اور ہو۔ حالانکہ یہ اور دل کو تو خوش نہیں کرتا، مگر اور کی بس ایک دوڑ لگی ہوئی کہ بس ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میں آگے جانا ہے، تکاثر کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش. اسی ان پھر یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی خوب داستانیں سناتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہی ذکر ہے, اسی کے لیے جیتے ہیں, اسی کے لیے مرتے ہیں. بس اپنا یہی دکھانا ہے کہ دیکھ لیں لوگ, کوئی رہ نہ جائے. کبھی جائیدادوں پہ اتراتے ہیں, کبھی گھروں پہ, کبھی سواریوں پہ, کبھی اپنے برانڈز پہ, ان کی بھی دوڑ ہے, کبھی اپنی اولاد کے کارناموں پہ. اور ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم بہت دیندار, دین میں تو ہم ہی سب سے آگے ہیں, اور تو بیچارے سارے پیچھے رہ گئے. ہائے ان بیچاروں نے نہیں پڑھا, ہم تو کتنے مطلب آگے نکل گئے ہیں بھائی. اگر ہماری بھی باتوں کے ٹاپک یہی ہیں, ہم نے کیا سیکھا پھر؟ اور پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے نا, یعنی کچھ اس نے بتایا تو اب میں اس سے ٹاپ پہ کچھ اور بھی بتا کے رہوں, اس نے بتایا تو اب میں اس سے آگے کیا بڑھا کے بتاؤں. اور دل میں ایک چبھن سی رہے کہ ہائے اب ہم تو پیچھے رہ گئے, ہائے دوسرے آگے نکل گئے. یہ کسک جو ہے نا سونے نہیں دیتی رات کو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اتنی خوبصورت دی ہے کہ یہ جو تمہارے فخر, یہ جو تمہاری باتیں ہیں جن میں سے بدبوئیں آتی ہیں, یہ بدبو ہے. بس ہر وقت یہی باتیں, انہی کے اندر دل لگے, یہی اچھی لگیں, وہ بس کتنے ہم اپنے گن گائیں گے, کتنے کارنامے کریں گے, ایک دن سب نے مٹی ہو جانا. اسی کی ایک مثال یہاں پہ بتائی گئی, اور اتنی ایک زبردست مثال ہے کہ اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں سمجھا سکتا. سبحان اللہ. آپ اپریشیٹ کریں گے جب آپ اس مثال سے دیکھیں, کمثل غیث, ایسی ہے جیسے کہ بارش. آج اب الکفار خوش کیا کسانوں کو, نبات ہو اس کی نباتات نے, یعنی کسان نے بیج ڈالا, اب وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو, بارش ہوتی ہے, اس کے اندر نباتات اگتی ہیں, تو بڑا خوش ہوتا ہے. خوش تو وہ ہو رہا ہے, لیکن کیا اس نے یہ نہیں سوچا یہ تو ایک, یہ تو بہت چھوٹا سا سائیکل ہے, اس نے تو ختم ہو جانا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں بس اگ گیا یہ. ثم یہی جو فطرہ ہو مسفرا, پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ خشک ہونے لگتی ہے. فطرہ ہو مسفرا, پھر وہ تم دیکھتے ہو اس کو زرد ہو گئی ہے. زندگی بھی تو یہی ہے نا. ابھی کل تک تو گھر میں مٹھائیاں بٹ رہی تھیں کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا اور یہ, اور شادیاں نے بج رہے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں لوگ خوشی سے. اس کے بعد دیکھا اس کی جوانی ہے, باپ دیکھ دیکھ کے سینہ تان رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وہی جو ایک دن بچہ تھا, اس کی حالت کیا ہونے لگتی ہے کہ جیسے یہ گھاس زرد ہو گئی نا, انسان کے بال بھی سفید ہونے لگتے ہیں. نہ ویسی عقل رہ جاتی ہے, نہ وہ چال ڈھال رہ جاتی ہے, نہ وہ رنگ روپ رہ جاتا ہے. قوتیں بھی جواب دینے لگتی ہیں. ایسے لگتا ہے کبھی قوت تھی ہی نہیں. وہ جس کو دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہو رہا تھا, ایک دن اپنے جسم کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اپنی زینت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اپنے اوپر فخر کرتا پھرتا ہے, بڑی جلدی یہ ڈھل جاتا ہے. دیکھیں پلانٹ کنگڈم میں, ایک پلانٹ کنگڈم ہے نا, اس کے اندر تو یہ سائیکل ایک سال کے اندر اندر ہوتا ہے. تو ہم اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں, ابھی فصل لہرا رہی ہے, پھر اس کے بعد زرد ہو رہی ہے, پھر ثم یکون ختاما, پھر اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو گئی, وہ کٹ گئی تو وہاں پہ بس بوسی رہ جاتا ہے, ختم, کھیت خالی. دیکھیں آپ نے کبھی کھیت ایسے, وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی جب لہلہا رہی ہوتی ہے, لگتا ہے ایسے ہی رہے گی ہمیشہ. پھر اس کی کٹائی کا وقت آ گیا, ختم ہو گئی ساری. ایگزیکٹ سیم سائیکل ہیومنز میں بھی ہے, مگر انسان کی چونکہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے, اس لیے انسان کو سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا ہے. سیم ایگزیکٹ, ایک گھر ہے, شادیاں نے بج رہے ہیں, کسی کی شادی ہوئی ہے, بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, ان کے بچے ہو گئے, بڑی خوشیاں ہو رہی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہتا ہے, وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ماں باپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بچے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, وہ ماں باپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے وہ گھر شروع ہوا تھا دو سے, اس کے بعد پھر دو پہ ہی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ گھر سنسان ہوتا ہے. کھیت کو دیکھ لو, وہی مثال تمہاری ہے. وہ خوشی کتنی ٹیمپرری ہے، کتنی ناپائیدار ہے، صرف چند دن کی ہے، اس کے بعد سب خالی ہو جائے گا۔ اس ٹیمپرری پہ انسان پھولے نہیں سماتا، اس کے فخر نہیں ختم ہوتے، اس کی باتیں نہیں ختم ہوتی ہیں، اسی سے یہیں سے شروع ہوتی ہیں، یہیں پہ ختم ہوتی ہیں، وہ اسی سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے اور اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ بس وہ یہ فخر کرتا رہے اور بس وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے آج وہ گاڑی لے لی جو دوسرے کے پاس نہیں تھی، میں نے آج وہ برانڈ پہن لیا، میرا کپڑا یہ فلاں یہ اتنے کا آیا ہوا۔ ایک سے بڑھ کے ایک زینت کے مقابلے ہیں، وہ زینتیں کہاں گئیں؟ پھر ایک دن سب خاموش ہو کے پڑے میں جا کے قبرستان میں دیکھو، ہتامہ کا پتہ چل جائے گا آپ کو، وہ بھی کبھی زینت کیا کرتے تھے، ان کے بھی بچے بڑے بڑے عہدوں پہ گئے ہوں گے، کوئی وزیر بنا ہوگا، کوئی امیر بنا ہوگا، کوئی ڈاکٹر بنا ہوگا، کوئی انجینئر بنا ہوگا، کوئی سائنٹسٹ بنا ہوگا، کوئی پرنسٹن سے پڑھا ہوگا، کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بچے بھی وہیں ہیں اور وہ ماں باپ بھی وہیں ہیں، ان کے کارنامے بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور جب ہم یہ فخر اور یہ کارنامے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا پتہ دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، کیا پتہ کہ دوسرے کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، یا کیا پتہ اس کی اولاد اتنا اچھا نہیں کر پا رہی ہو تو اس کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ لیکن ہم تو اپنے فخر میں ہیں نا، ہم فخر جتا دیں، اب دوسرا بھی جا کے وہ بھی اس کے بھی سینے پہ سانپ لوٹتے ہیں، اب میرے بھی بچے کچھ کر کے دکھائیں، اتنے ہی بڑے بن کے دکھائیں جتنے اس کے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے دکھائیں، اب پھر وہ اس کے مقابلے میں رہتا ہے۔ یہ ہے ہماری دنیا کی زندگی جس میں ہم سب لگے میں اے ٹو زی۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں دین والے دیکھ لیں، وہ سب سے آگے ہیں اس کے اندر، ان کے تو نیکی کے کارنامے ہی نہیں ختم ہوتے نا، ان کے تو اپنی دینداری کے اس کے اوپر فخر کرنے کی چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ فخر دونوں نے اپنے رکھے، ایک کا دوسرے میدان میں، ایک کا اس میدان میں۔ صحابہ کتنا فخر کیا کرتے تھے، میں نے اتنا حفظ کر لیا، میں اتنی کلاسوں میں چلا گیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ کتنے آپ کو ایسے کال ملتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر کے، کتنے ملتے ہیں؟ اور وہ بھی ایسے کرنے والے تھے نا، ان کے کال صرف یہی ہوتے، پھر میں نے فلاں کی خدمت کر دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرے بچوں نے ایسا کر دیا، ہمیں تو ان کے بچوں کے بھی نام نہیں پتا، انہوں نے تو کبھی نہیں ایسا کیا تھا۔ ہماری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے ہماری توجہ اصل چیز سے ہٹ کے بس یہیں پہ ہے کہ کسی طرح میں دوسرے سے سبقت لے جاؤں اپنے کارنامے بیان کرنے میں۔ ہم ٹاپ پہ ہوں کارناموں میں، ہمارا خاندان ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب پرفیکٹ ہیں، ان سے زیادہ پرفیکٹ کوئی ہے ہی نہیں، ہم اتنا فخر کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے یہ پرفیکٹ خاندان ہے، جتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں وہ سب پرفیکشن کے نمونے ہیں، کیونکہ فخر 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 اور تکاثر 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 اور زینت زینت زینت، یہ ہماری زندگیاں بن گئی ہیں، اس سے ہم نیچے ہی نہیں اترتے۔ اس میں تو علماء نے فرمایا نا کہ زینت سے آگے پھر یہ، پھر آگے یہ، پھر آگے یہ۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ زینت ختم ہی نہیں ہو پاتی، تو آگے آگے سٹیجز پہ ہم جاتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ زینت بھی چل رہی ہے، ساتھ لعب اور لہو بھی چل رہا ہے۔ ایک بوڑھے کے ہاتھ میں بھی دیکھ لو وہی چیزیں ہیں لہو کی جو ایک جوان کے ہاتھ میں ہیں، وہی گیم ایک ادھیڑ عمر بھی کھیل رہا ہوتا ہے، وہی ایک بچہ بھی کھیل رہا ہوتا ہے، سب کے فونز پہ وہ ہیں۔ اب یہ سارے سٹیجز سب پہ ہی آ گئے۔ زینت وہی ایک 16 سال کی لڑکی بھی کر رہی ہوتی ہے اور ایک وہ 50 سال کی عورت بھی کر رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی بس یہ ہے، حتیٰ کہ الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، یہ نہیں ختم ہونا۔ لیکن جو اس غفلت میں پڑھ کے زندگی گزار کے گیا، پھر وہ کہاں پہنچے گا؟ کہ آگے فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان۔ اب یہاں پہ جا کے کہانی ختم ہو گئی، ہتامہ جب بن گئے، اب ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئے، قبروں میں پہنچ گئے، تو اب آگے کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی مقام ہیں، ایک ہے عذاب شدید، دوسرا مغفرت اور اللہ کی رضا، دو مقامات ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو تم نے نصیحت پہ کان دھر لیا، سمجھ لی بات، تو پھر تو مغفرت اور رضوان ہے، اور اگر تم نے نصیحت نہیں سنی تو عذاب شدید ہے۔ دو جگہیں ہیں اور اس سے علاوہ تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کہانی تو سمجھ آ گئی کہ یہ ہے سٹوری یہاں کی، یہ ہے جس میں پڑھ کے انسان اپنی توجہ کھو دیتا ہے، یہ ہے جس میں پڑھ کے انسان کوششیں سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوشش ایک طرف ہی ہو سکتی ہے نا، یا تو تکاثر کی کوشش کر لیں مال اور اولاد میں، یا پھر کچھ اور کوششیں کر لیں، یا تو تفاخر کے کارنامے بیان کر کر کے ہلکان ہوتے رہیں، تو یا پھر اللہ کا ذکر کر لیں۔ جب انسان انہی چیزوں میں مگن رہتا ہے، اور ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا یہ حال ہو جانا، مگر اگر وہ انہی میں مگن رہتا ہے، یہی اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اسی میں کھویا رہتا ہے، تو پھر آگے انجام کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک سمجھ لیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی ساری انجوائمنٹ دھوکا ہے، اس کا سارا فخر دھوکا ہے، اس کی ساری زینت دھوکا ہے، اس کا کھیل اور لہو دل لگی کا سامان یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے سوا، یہ پائیدار نہیں ہے، عارضی ہے۔ ایسے سراب کو دیکھتے ہو نا، صحرا میں سراب ہوتا ہے، سوچتے ہو کہ آگے پانی ہے، حالانکہ وہاں پہنچتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی دنیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ کریں گے تو خوشیاں مل جائیں گی، یہ ایسا ہو جائے گا تو زبردست بات ہے، میرے بچی کا رشتہ یہاں ہو گیا تو پھر تو کیا ہی بات ہے، میرا بچہ فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا تو کیا ہی بات ہے، سب دھوکا ہے۔ یہ ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے یہ دنیا، مگر منزل نہیں ہے۔ اس میں اپنے مقصد حیات کو نہ بھول جانا، کہ ساری اپنی توانائیاں، اپنی قابلیتیں، اپنے مال، اپنی کوششیں، اپنا وقت اسی میں لگا دو، یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، یہی تو وہ دھوکا ہے جو سمجھ نہیں آتا۔ پھر ان مصروفیات سے وقت نکلے گا تو کچھ آخرت کے لیے لگائیں گے نا، ان مصروفیات سے وقت ہی نہیں نکلتا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ظاہر ہے جب وقت لائب میں اور لہو میں اور زینت میں اور تفاخر میں اور تکاثر میں لگے گا، تو پھر کدھر وقت ہوگا آخرت کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے؟ اور جنہوں نے لگایا بھی، ان کی ایک ٹانگ ادھر ہے، ایک ٹانگ ادھر ہے۔ ہاں، اس کے بعد سے ہم پھر اپنی باتوں کے ٹاپکس کو دیکھیں کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں، ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں، ہم جب مل کے بیٹھتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں۔